والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے مشہور سلسلے احکام تجارت جو ہماری کامرس، ٹریڈ، بزنس، کمرشل ٹرانزیکشنز اور ڈفرینٹ قسم کی ڈیلز کو الحمدللہ بہت ایکسٹینسولی کور کیا کرتا ہے. شریعہ گائیڈنس ہمیں پرووائڈ کرتا ہے، شرعی رہنمائی ہمیں عطا کرتا ہے. ہماری بزنس ڈیلز ہوں، کمرشل ٹرانزیکشنز ہوں، جن کے بارے میں ہم کنفیوژنز کا شکار ہوں یا ہم جاننا چاہتے ہوں کہ یہ کام کس طرح سے شریعت کے اصولوں کی روشنی میں کیا جا سکتا ہے، یا یہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں آیا میرا طریقہ کار شریعت مطہرہ کے مطابق ہے یا مجھ سے کہیں خطا تو نہیں ہونے لگی، تو ان سچویشنز کی سلوشن کے لیے، پیارے پیارے سلوشنز کے لیے الحمدللہ ہمیں یہاں مفتی صاحب کا ٹائم ملا کرتا ہے. ہم ان کی خدمت میں آپ کی بھیجی ہوئی کوئریز، آپ کے بھیجے ہوئے سوالات، آپ کے کیے ہوئے کوشچنز جو ہیں ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور یہ شریعت مطہرہ کی روشنی میں الحمدللہ ہمیں یہ جواب عطا کرتے ہیں. اور آج کے سلسلے کی تو خاص بات یہ بھی ہے کہ اس وقت ہم الحمدللہ ڈگری شہر میں موجود ہیں، اور یہاں کے تاجر اسلامی بھائی اور دیگر اسلامی بھائیاں الحمدللہ موجود ہیں، اور یہ احکام تجارت میں ہاتھوں ہاتھ سوالات کر کے اور ہاتھوں ہاتھ مفتی صاحب سے انشاءاللہ تعالی شرعی رہنمائی حاصل کریں گے. یہ بھی دعوت اسلامی کی الحمدللہ ایک بہت زیادہ بڑی برکت ہے کہ اہل علم اور دارالافتاء کے شعبے سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی عوام میں اتر کر جگہ جگہ علاقوں میں جا کر شریعت مطہرہ کی ترویج و اشاعت کا کام کس محنت اور الحمدللہ جان فشانی سے کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ الحمدللہ یہاں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں گا کہ دارالافتاء اہل سنت جو دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے الحمدللہ، اس کی آپ کو ریسرچ اور جو ان کا فیلڈ ورک ہے اس کے مزاج کا بھی آپ کو اس سے ضرور اندازہ ہوگا، میسج ملتا ہے. تو چلیے زیادہ دیر نہیں کریں گے، ہم آپ کو مفتی صاحب سے آنکھوں سے ملاقات بھی کروا دیتے ہیں اور گفتگو کا آغاز بھی کر لیتے ہیں. اہلا و مرحبا وسہلا، ماشاء اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزا دے، آپ نے ہمیں وقت عطا فرمایا. اگر آپ اجازت دیں تو میں پہلا سوال میں ہی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، تاکہ بعد میں جو ہمارے آڈینس ہیں ان کی بھی ہم سوالات اپنے سلسلے میں شامل کر سکیں. یہ ارشاد فرمائیے کہ چونکہ موضوع جو ہے یہ جو آمدنی کا کانسیپٹ ہے، یہ تقریباً ہر ہی شخص کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے، اتنا جنرل کانسیپٹ ہے، تو ہمارا سلسلہ الحمدللہ اس فیکٹ کو بھی کور کیا کرتا ہے. تو ہم آغاز یہاں سے کرنا چاہیں گے، آپ ہمیں یہ معلومات دیجئے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے مبارک پیشے جو تھے وہ کیا تھے، اور اس سے ہم کس طرح سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، ہمیں کیا انسائٹ ملتی ہے، کیا موٹیویشن ملتی ہے، کیا تعلیمات ہمیں حاصل ہوتی ہیں، پلیز ارشاد فرمائیے.
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کے اندر یہ ایک اہم ترین خصوصیت ہے
جی
کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے.
ٹھیک ہے،
پچھلی امتوں پر جو تعلیمات اتری وہ مکمل ضابطۂ حیات ہوں ضروری نہیں. مثال کے طور پر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے نکاح نہیں فرمایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نبی جس قوم میں مبعوث کیا گیا ان کی عملی زندگی میں اس کام کی کوئی مثال یا نمونہ نہیں تھا. یہ گوشہ تشنا تھا. اسی طریقے سے دین نصارہ میں روحبانیت افضل تھی. یعنی کام کاج کے بجائے خلوت نشینی افضل. معاشرت کے بجائے جنگلوں میں رہنا افضل. دین نصارہ پر یہ مسئلہ تھا.
ٹھیک ہے.
لیکن دین اسلام نے معاشرت کو افضل قرار دیا.
سبحان اللہ.
رہن سہن کو اور دنیا داری بتانے کو شریعت کے مطابق خلوت سے افضل قرار دیا.
ماشاءاللہ. مسلمانوں کا اکٹھا رہنا, میل جول کرنا, باہمی معاشرت,
بلا شبہ.
ماشاءاللہ. مرحبا مرحبا.
تو اب ایک شخص اگر یہ سوچتا ہے کہ میں کچھ بھی نہ کماؤں,
ٹھیک ہے,
کوئی ذریعہ آمدنی میرا نہ ہو اور میں خلوت میں بیٹھ جاؤں,
جی
ممکن ہے کہ بعض صورتوں میں واجب ہو جائے.
اچھا.
یا اس کی اجازت مل جائے. البتہ اس کے درجے ہیں.
اچھا. لیکن
فی نفسی ہی یہ افضل نہیں ہے.
اچھا اچھا اچھا. جنرلی سپیکنگ یہ افضل نہیں ہے.
جی.
اوکے اوکے.
اب رہی بات, اور یہ اور اس کی وجہ یہی ہے,
ٹھیک ہے,
کہ حضرات انبیاء علیہ السلام نے جب کام کاج کیے ہیں,
اللہ اکبر,
انہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے کما کر کھانے میں مصروف رکھی ہے. یعنی یہ بھی ان کا ایک معمول رہا, عبادت, زہد اور دیگر تمام معاملات کے ساتھ ساتھ یہ بھی ان کا معمول رہا.
جی 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 جی.
تو پھر یہ عمل کیوں افضل نہیں ہو سکتا؟ اب حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام انہوں نے کھیتی باڑی کی. پہلے ہی کپڑا سازی کا کام کرتے تھے.
اچھا. اللہ اللہ.
حضرت نوح علیہ السلام نے لکڑی کا پیشہ اختیار کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے درزی کا پیشہ اختیار کیا. حضرت سیدنا شعیب علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام جانور پالتے تھے.
اللہ اکبر. اللہ اکبر.
بکریاں وغیرہ پالتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چرائیں. خود نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے تجارت فرمائی.
کیا بات ہے, کیا بات ہے.
حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کی پارٹنرشپ تھی مداربت کے طور پر.
ماشاء اللہ.
تو انبیاء اکرام علیہ السلام قصد سے متعلق رہے ہیں. حضرات صحابہ, تابعین,
جی جی,
بزرگان دین.
بہت خوب, بہت خوب.
تو اپنے ہاتھ سے کمانا افضل جو ہے وہ کمائی ہے.
ماشاء اللہ.
افضل روزی ہے.
اچھا اچھا اچھا. اچھا مطلب اس سے یہ ذہن میں آ رہا ہے کہ جب اتنی مبارک ہستیاں اس چیز سے وابستہ رہی ہیں تو اگر ہمارا بھی ظاہر ہے کہ اس سے وابستہ ہونا یہ ہمارے لیے بھی بہت سارے حصول ثواب کا ذریعہ بن سکتا ہے, بہت سارے آخرت کے درجات کمانے کا ذریعہ بن سکتا ہے. سمجھ میں تو یہی آ رہا ہے.
بندہ اپنے بچوں کو جو لقمہ کھلاتا ہے وہ بھی صدقہ ہے. مطلب کہ ظاہر بات ہے اگر کمائے گا نہیں تو کیا کرے گا, ہاتھ پلائے گا لوگوں کے سامنے.
یعنی ہم یہ خوشخبری رکھ سکتے ہیں نا کہ ہماری یہ جو ایفرٹ ہے, ہمارا جو ذہن اس میں لگانا ہے, جسمانی محنت کرنا ہے, بھاگ دوڑ کرنا ہے, یہ انشاءاللہ آخرت کے حوالے سے بھی نیت اچھی تو رہے گا.
انما الاعمال بالنیات.
ماشاءاللہ
ماشاءاللہ. اگر ہماری تگو دو اس لیے ہے کہ ہم نفسا نفسی میں ہیں, پڑوسی نے اچھا گھر بنا لیا تو ہم اس سے اچھا گھر بنائیں. تو اگر ہماری تگو دو بنیادی ضرورت کے لیے,
ٹھیک ہے,
مطلب شوہر پر بیوی کا نفقہ واجب ہے,
ٹھیک ہے,
اپنے بچوں کی جو ہے وہ خبر گیری اس پر لازم ہے. ممکن ہے بعض صورتوں کے اندر والدین کا نفقہ بھی اس پر واجب ہو.
او ٹھیک ہے.
بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بہن بھائیوں کا نفقہ بھی لازم ہو جاتا ہے. تو اب ایک انسان اس لیے کماتا ہے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچے,
ٹھیک ہے,
اپنی ضروریات خود پوری کر سکے.
ماشاءاللہ,
بلا شبہ ان نیتوں کے ساتھ تو نیکی حاصل ہوگی, اسے اس کا یہ عمل رائے گا نہیں جائے گا.
ماشاءاللہ تعالیٰ, بہت خوب. آپ اجازت دیں تو ہم اپنے جو یہاں آڈینس ہیں انہیں بھی شامل کریں. ماشاءاللہ, مرحبا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ایسا ہے کہ 20 لوگ مل کے یہ طے کرتے ہیں کہ جی 2000 روپے ماہانہ پہ ہم ایک کمیٹی ڈال رہے ہیں اور کمیٹی میں ایک موٹر سائیکل نکلے گا. وہ طے یہ کرتے ہیں کہ آج پہلی کمیٹی جیسے آج اوپن ہوگی 10 دن بعد یا 1 ماہ بعد, وہ جب اوپن ہوتی ہے تو جس کا وہ نکلتا ہے وہ اس سے بری ذمہ ہو جاتا ہے کہ جی آپ کو یہ فری میں آیا. باقی جو ان کے ایسے نمبر پہ نمبر آتے رہتے ہیں اور آخر میں جو وہ یہ کرتے ہیں کہ ان کو وہ اماؤنٹ دے دیتے ہیں, یا پھر زیادہ تر تو یہ پریشانی میں ہی چلے جاتے ہیں, کمیٹیاں مس ہو جاتی ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ آیا یہ درست ہے یا نہیں؟ مطلب پہلے وہ 15,000 بھی کبھی لے لیتے ہیں ان سے.
یعنی ایک کمیٹی چل رہی ہے,
جی جی,
جو آدمی جس کا انعام نکلتا چلا جائے گا وہ فارغ, آخر والا کیا کرے گا؟
آخر والے کو وہ یہ طے کرتے ہیں کہ ہم آپ کو رقم دیں گے یا موٹر سائیکل دیں گے.
یہ رقم تو زیادہ بن جائے گی یا اتنی بنے گی
رقم؟ پھر وہ اس کی رقم بھی جیسے 43,000 روپے کا ایک موٹر سائیکل ہے,
ہاں,
وہ اس کو لے کے جاتے ہیں تقریباً 63,000 روپے تک. وہ اس کو پہلے طے کر لیتے ہیں کہ یہ 63,000 روپے کا موٹر سائیکل ہے,
ٹھیک ہے.
تو وہ 24 ماہ کی کمیٹی ہوتی ہیں, کوئی 12 ماہ کی کمیٹی ہوتی ہیں.
میں عرض کرتا ہوں, تشریف رکھیے. یہ جو کمیٹی ہے اسے عام طور پر لکی کمیٹی کہتے ہیں, یہ نام ہے. اس کے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں.
اچھا,
پہلی خرابی تو یہ ہے,
جی,
کہ رقم جمع کروا رہے ہیں,
صحیح ہے,
اور رقم جمع کروا رہے ہیں موٹر سائیکل کے اگینسٹ میں. اول تو یہ پتا نہیں کہ سودا کب ہوگا.
اچھا,
سودا رسک پر ہے,
ٹھیک ہے,
پہلے مہینے ہو جائے, دوسرے ہو جائے, تیسرے ہو جائے, چوتھے ہو جائے. دوم, اس کی جو قیمت ہے وہ متعین نہیں ہے.
کتنے میں پڑے گا؟
کتنے میں پڑے گا,
ٹھیک ہے, ٹھیک ہے.
کسی کو پڑے گا وہ پہلی قسط کے بدلے,
صحیح ہے,
اگر وہ 10,000 ہے تو, کسی کو 20,000 کا, کسی کو 30,000 کا, اس کی قیمت ہی متعین نہیں ہے,
ٹھیک ہے.
اب موٹر سائیکل والوں کو کیا فائدہ ہے اس سے؟ ان کو چاہیے ہوتا ہے پیسہ. ان کو مثال کے طور پر ایک موٹر سائیکل بیچنی ہے, ایک تو ان کی 20 موٹر سائیکل بک جاتی ہیں,
بک جاتی ہیں.
اگر 20 افراد شامل ہوتے ہیں تو اس لالچ میں بک جاتی ہیں,
ٹھیک ہے, پکڑا آپ, ماشاءاللہ.
دوسرا ان کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ اس پیسے کو اٹھا کر رولنگ میں لگاتے ہیں, اپنے قرضے وغیرہ ادا کرتے ہیں,
ٹھیک ہے,
یہ تمام چیزیں کرتے ہیں. اور اس میں نقصان کا پہلو ہے ان کا, اس میں لازمی طور پر ان کے نقصان کا پہلو بھی ہے.
اچھا,
کہ شروع میں تو جو لے کر جا رہا ہے وہ تو ایک قسط میں لے کر جا رہا ہے,
صحیح ہے, صحیح ہے.
تو نو ڈاؤٹ کچھ نہ کچھ تو ان کو رقم ٹوٹتی ہے, لیکن ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ یوں ہمیں 2 سال کے اندر یا 1 سال کے اندر اتنی بڑی اماؤنٹ مل جاتی ہے, ہم اس سے اپنا کام چلاتے ہیں.
اچھا اچھا,
لیکن جو شرعی اصول ہیں اس کے مطابق تو یہ جائز نہیں ہے. یہ عقد فاسد ہے, مطلب بہت ساری خرابیوں کا مجموعہ ہے.
جزاک اللہ خیرا ما احسن الجزا. تو یعنی اس سے بچے مفتی صاحب, ڈیفینیٹلی
واجب ہے بچنا.
اللہ اللہ, ٹھیک ہے. کوئی اور اسلامی بھائی جو کچھ کوشچن کرنا چاہیں مفتی صاحب سے؟ جی
حضور, ایک انعامی کوپن کے حوالے سے تھوڑا سا سوال تھا. جسے کلر کی اسکیم میں ٹوکن نکلتے ہیں رنگ والوں کے لیے, اس پہ انعامی جسے دکاندار کو وہ ملتا ہے تو دکاندار ان کو وہ قیمت دے دیتا ہے, اس کے بعد کمپنی ان کو کچھ مارجن کے بعد وہ کوپن اوپر لے لیتی ہے ان سے. جیسے 100 پہ 10 روپے اوپر دے گی, 110 میں دکاندار کو واپس وہ 110 روپے دیتی ہے کمپنی, اور دکاندار رنگ والے کو 100 روپے دیتا ہے جیسے کمپنی کا جو انعام رکھا ہوا ہے, تو وہ لینا کیسا؟ اور ایک پیسٹیسائڈ کے حوالے سے بھی, اسی کے حوالے سے ایک ذہن میں آیا تھا کہ پیسٹیسائڈ میں جیسے ایڈوانس بکنگ ہوتی ہے زرعی دواؤں کے اندر, کمپنی کی زرعی دواؤں میں ایڈوانس بکنگ ہوتی ہے, تو وہ اس میں 20% یا ایڈوانس بکنگ پہ 5-7% ایکسٹرا اور بڑھا دیتے ہیں. اس کے بعد آج کل چل رہا ہے کہ جیسے 10 لاکھ کی مثال ہے بکنگ ہے, تو 5-5 لاکھ کے 2 کوپن وہ انعام میں رکھتے ہیں, کہ جب کمپنی وہ قرآن اندازی کرے گی تو آپ کا فلاں انعام بھی ہو سکتا ہے نکل سکتا ہے. تو یہ کیسا ہے؟
ایڈوانس بکنگ میں پیسے کم کرتے ہیں یا زیادہ کرتے ہیں؟
نہیں, پیسے جیسے وہ زیادہ لالچ دیا جاتا ہے کہ اگر آپ ابھی پیسے دے دیں گے تو ویسے پروفٹ 20% ہے تو آپ کو 25% پہ مل جائے گا,
25% نفع پہ مل جائے گا,
نفع زیادہ ہو جائے گا. اور پھر جو دو کوپن, جیسے 5-5 لاکھ کے انہوں نے دو کوپن انعامی کوپن رکھے ہیں کہ 10 دیں گے تو آپ کے دو کوپن بھی کاؤنٹ ہوں گے, اور وہ کاؤنٹ ہونے کے بعد آپ کا انعام جس سے قرآن اندازی ہوگی تو اس میں اگر نکلتا ہے تو.
ایڈوانس سے کیا مراد ہے کہ وہ آج دے دیا اور ڈلیوری 6 مہینے بعد ہے؟
ہاں, جیسے ابھی سیزن شروع ہوگا پھر دوائی دیں گے, جیسے ابھی 12واں مہینہ چل رہا ہے پھر دوائی ان کی پہلے مہینے کے بعد جب آپ کو ضرورت ہو منگاتے رہیں.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب,
اب تک ویسے ہمارے پاس یہی سوال آیا ہے کہ یہ جو ٹوکن نکلتے ہیں اس سے انعام لینا کیسا, اور اس سوال کے مختلف اور بھی زاویے ہیں.
اچھا,
جیسے بڑے بڑے شاپنگ پلازا ہوتے ہیں,
جی 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 جی,
یا بعض پروڈکٹس ہوتی ہیں کہ آپ اس پروڈکٹس کے اتنے پیس خریدیں گے تو فوڈ آئٹم میں زیادہ ہوتا ہے,
جی جی جی,
تو آپ کو فلاں فلاں جگہ کا کوپن ملے گا,
ٹھیک ہے,
یا آپ کو جو ہے وہ رعایت ملے گی.
صحیح.
تو یہ رعایت تو ایک اضافی انعام ہے.
اچھا اچھا اچھا,
ایک اضافی انعام ہے نا.
ٹھیک,
کہ آپ نے جو چیز خریدی ہے یہ اس کے ساتھ مشروط نہیں ہے, بلکہ وہ چیز کی قیمت کے علاوہ میں یہ چیز دے رہے ہیں.
ٹھیک ہے,
تو اس کا تو لینا جائز ہے.
صحیح,
مطلب کسی شاپنگ پلازا میں گئے کراچی میں اور دبئی وغیرہ میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ کو کچھ کوپن دے دیے جاتے ہیں.
ٹھیک,
اور وہ کچھ جمع ہو جائے, 50 کا فگر پورا ہو جائے تو آپ کچھ خریداری بھی کر سکتے ہیں.
صحیح صحیح,
یہ ایک ایکسٹرا انعام ہے, اور جو رنگ میں نکلنے والے کوپن ہیں یہ اگر کسی نے لے لیے تو یہ جائز ہیں, اس کے پیسے لینا بھی جائز ہے. یہ ہے اس مسئلے کی پہلی صورت.
ٹھیک ہے,
لیکن اس مسئلے کی جو دوسری صورت ہے وہ خطرناک ہے.
کہ وہ کون سی صورت؟
پیسے تو اس نے دکاندار سے لیے نا.
ٹھیک ہے,
کمپنی کا تو دفتر ہی نہیں ہے یہاں پر. اب دکاندار نے 100 روپے دے دیے اس کو.
صحیح,
کمپنی کی بہاف پر اس کو دے دیے کہ میں کمپنی سے لے لوں گا.
ٹھیک,
اب کمپنی کی بہاف پر اس نے 100 روپے دیے ہیں اور لے رہا ہے 110 روپے, یہ کیا ہے؟ یہ خریداری ہے یا یہ کچھ اور ہے, یا یہ فیس ہے, یہ کیا ہے؟
حضور, یہ ان کی ایک یوں سمجھیں کہ کمپنی کی ایک ترغیباً ہوتا ہے کہ آپ ہمارے نمائندے ہیں ایجنسی کے حوالے سے, تو آپ یہ دیں, پھر جب وہ کمپنی حساب کتاب کے لیے آتی ہے تو اس میں وہ ٹوکن ان کو دے کے, تو پھر وہ اس کا حساب کتاب بنا کے 110 کے, یعنی 10% آپ کو ہم ٹوکن کے اوپر 10% آپ کو ایکسٹرا دیں گے جتنے آپ ٹوکن دیں گے.
دیکھیں, ٹوکن پر تو جس نے خریدا اس کو مل گئے پیسے, 100 روپے اس کو مل گئے, ٹوکن تو اس دکاندار کا نکلا ہی نہیں. دکاندار نے 100 روپے لگائے, 110 روپے لے لیے, تو بظاہر تو مجھے یہ سود ہی سمجھ میں آ رہا ہے. تو دکاندار کو یہ کرنا چاہیے اس پر کہ وہ ایکسٹرا پیسے نہ لے, ایکسٹرا پیسے نہ لے, 100 روپے اس نے دیے ہیں تو 100 روپے ہی لے.
یا بلنگ میں مائنس کرتے ہیں, جیسے وہ رقم ہی آ گئی ویسے تو وہ رقم ہی بنتی ہے.
بھائی پیسے ہو یا رقم ہو, 100 روپے ہی لینے کا حقدار ہے وہ.
اگر ٹوکن ہے 100 ہی لے,
اس نے دیے نا,
بینیفٹ کی کمپنی سے کوئی ڈیل ہو یا کوئی اور صورت نکل آئے کہ مثال ہے وہ
دیکھیں, کھڑے کھڑے تو نہیں نکلے گی نا. آپ بات کریں گے اور کمپنی آپشن رکھے گی اور 10 صورتیں سامنے آئیں گی, پھر وہ بات ٹھیک ہوں گی, بات ٹھیک نہیں ہوں گی, وہ بات کی باتیں ہیں. فی الحال اس پر کلوز کریں کہ یہ طریقہ غلط ہے اور اس طریقے کو نہیں اپنانا. یہ
جزاکم اللہ
ماشاء اللہ.
اور وہ ایڈوانس کے نام
جی میں عرض کرتا ہوں, ایڈوانس آپ نے پیسے جمع کروا دیے, دوائی بعد میں ملے گی. خرید و فروخت کی 4 قسمیں ہیں. ایک قسم یہ ہے کہ آپ کرنسی دیں اور چیز خریدیں, جیسے ہم عام طور پر کرتے ہی ہیں.
ٹھیک ہے,
ہم پٹرول خریدتے ہیں، گھی خریدتے ہیں، کچھ بھی خریدتے ہیں، کرنسی دیتے ہیں، اس کی بیاہ پر کوئی بھی چیز خریدتے ہیں. ایک خرید و فروخت کی قسم یہ ہے کہ کرنسی کے بدلے کرنسی خریدی جاتی ہے. تو اس کی اپنی مسائل ہیں. ایک خرید و فروخت کی صورت یہ ہے کہ کرنسی نہیں ہوتی، چیز کے بدلے چیز خریدی جاتی ہے، بارٹر سسٹم جسے کہتے ہیں. ایک یہ ہوتی ہے کہ پیسے آپ نے دے دیے اور چیز آپ کو بعد میں ملے گی.
اچھا اچھا اچھا،
چیز آپ کو بعد میں ملے گی،
بعد میں ملے گی، ایڈوانس پیمنٹ کر دی،
ایڈوانس پیمنٹ کر دی، سودا ہو گیا.
اچھا اچھا،
سودا ہو گیا، چیز آپ کو بعد میں ملے گی. اس میں ہے دو صورتیں. ایک تو صورت یہ ہے کہ وہاں میکنگ کا عمل ہو.
اچھا،
جیسے آپ نے جو ہے وہ زیور بنوایا ہے، اس کے پاس وہ ہے نہیں ہے، کتنے دن کی ادھار ہوئی ہے، وہ بنا کر آپ کو دے گا. فرنیچر آپ بنوا رہے ہیں یا میکنگ پائی جا رہی ہے نا،
صحیح ہے، مینوفیکچرنگ،
یہ ایک الگ چیز ہے، الگ وہ چلا گیا.
صحیح،
دوا جو ہے وہ اس میں میکنگ پیچھے پائی گئی، وہ آپ کے آرڈر پہ نہیں بنا کے دے رہا. اس طرح فرنیچر آپ جاتے ہیں، مجھے اس طرح اس طرح اس طرح ٹیبل چاہیے یا بیڈ چاہیے یا یہ چیزیں چاہیے، آپ کے آرڈر پہ نہیں بنا دے رہا، اس کو تو ایک پروڈکٹ بنا کے دینی ہے. تو یہ ہے بے سلم کہ چیز آپ نے خرید لی، پیسے دے دیے اور چیز بعد میں ملے گی. عام طور پر پیسوں کی ادھار ہوتی ہے، چیز کی ادھار نہیں ہوتی. اس کی گنجائش ضرور موجود ہے لیکن 12 شرائط کے ساتھ. پہلی شرط یہ ہے، ایک مہینے سے زیادہ کی ادھار ہو. جیسے آپ نے جنوری میں آرڈر ڈلیوری لینی ہے تو آپ جو ہے وہ نومبر کے اندر آخری تاریخوں میں کم از کم آرڈر بک کرائیں، پیسے دے دیں. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مال مارکیٹ میں موجود ہو، کسی نہ کسی شیپ میں موجود ہو. جیسے آج کل آم کا سیزن نہیں ہے، ملتا ہی نہیں ہے، کوئی ابھی بیٹھے بیٹھے آم خرید لے، یہ جائز نہیں ہے، بھلے ایک مہینے کی ادھار پر ہو. ہاں، جیسے اناج وغیرہ یہ چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں، وہ دوا ہے وہ اویلیبل ہے تو ٹھیک ہے. اور بھی اس طرح کی کچھ شرائط ہیں، تقریباً 12 کے قریب باقی شرائط آسان ہیں. یہ دو اہم شرائط ہیں، تو ان کا خیال رکھ کر خرید لیں.
ماشاء اللہ،
بڑی ہی نئی نئی چیزیں لگ رہی ہوں گی آپ کو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری توجہ جو مال کے ذرائع ہیں نا، ان پر کم ہے. یوں سمجھیں کہ سارا جو ہے وہ جو دار و مدار ہے وہ طریقے پر ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، احل اللہ البیع وحرم الربا، سود کو اللہ نے حرام قرار دیا، خرید و فروخت کو حلال قرار دیا. ایک شخص کسی کو قرضہ دیتا ہے کہ یہ 1,00,000 روپے لے لو، مجھے 1,10,000 دے دینا، یہ سود ہے. ایک شخص آتا ہے دوسرے کے پاس، یار وہ مجھے فرنیچر خریدنا ہے بچے کے جہیز کے لیے، تو 1,00,000 روپے چاہیے. اس نے کہا بھی تم نے کہاں سے خریدنا ہے مجھے بتاؤ، اس دکان سے خریدنا ہے. وہ جاتا ہے 1,00,000 روپے خریدتا ہے، اپنا قبضہ کرتا ہے اور اس کو 1,10,000 کا بھیج دیتا ہے، یہ خرید و فروخت ہے. دونوں کا مقصد ایک ہی تھا، طریقہ کار میں فرق ہو گیا.
صحیح،
تو طریقہ کار کا فرق سیکھنا ہی تو ضروری ہے. اسی کا نام تو شریعت ہے. اللہ تعالیٰ نے شریعت کیوں اتاری ہے؟ جو لوگ کر رہے تھے وہی اگر لوگ کرتے رہتے تو شریعت کیوں اتاری؟ بھائی بہن بھی عورت ہے، بیوی بھی عورت ہے، دونوں کی حیثیتیں مختلف ہیں نا.
جی جی،
یہ حیثیتیں مختلف ہیں یا ہمیں شریعت نے بتایا ہے؟
صحیح ہے.
تو اسی طریقے سے کاروبار و تجارت کے طریقے مختلف ہیں. بعض طریقے ایسے ہیں شریعت نے کہا یہ حلال ہیں، بعض ایسے شریعت نے کہا حرام ہے. اب بندے کو پتا ہونا چاہیے. تو علم جو ہے اس کو بچاتا ہے کہ نہیں یوں نہیں، یوں کروں گا، کام بند نہیں کرنا. شریعت یہ نہیں کہتی کہ آپ کام بند کر کے بیٹھ جاؤ، مطلب مدعا یہ ہے کہ کام آپ کو کرنا ہے اور صحیح طریقے سے کرنا ہے.
صحیح طریقے سے ماشاء اللہ بہت خوب.
علم سیکھنے سے ہوگا.
ٹھیک بہت خوب. تو مطلب یہ یعنی مین پوائنٹ ہم نے یہ سیکھا کہ اگر ہم اپنا طریقہ جو ہے وہ درست کر لیں تو نتیجہ بھی وہی حاصل ہے.
طریقہ درست کر لیں اور کئی ایسی چیزیں آتی ہیں کہ یار یہ طریقہ ہے, آپ دو تین شرائط ہیں اس کا خیال رکھیں.
اچھا باقی
اس کا خیال وہ رکھے گا
جی جی
جس کا احتیاط کا ذہن ہوگا. ذہن یہ بن جائے گا نہیں یار, جیسے مثال کے طور پر لوگ نماز پڑھتے ہیں
ٹھیک ہے,
بہت سارے لوگ لوگوں کو دیکھ کر ہنسی آ رہی ہوتی ہے کہ یار نماز پڑھ رہے ہیں مذاق کر رہے ہیں, تو کیا ہے کہ اس کا ذہن ہی نہیں احتیاط کا.
ٹھیک.
اور اکثر لوگ وہ ہیں کہ جو ماشاءاللہ پورا اہتمام کرتے ہیں, پہلے جو ہے وہ اچھی طرح وضو کرتے ہیں, قرآت کی ادائیگی کرتے ہیں, اطمینان سے رکوع سجود کرتے ہیں. تو کیا ہے کہ ایک طبقہ وہ ہے جس نے خیال ہی نہیں رکھا, دوسرا طبقہ ہے وہ کو خیال رکھتا ہے نہیں یار عبادت ہے میری ضائع نہیں ہونی چاہیے.
دونوں کے عمل میں فرق کتنا پڑ گیا.
فرق ہے. تو ذہن سازی پہلا مرحلہ ہے.
ٹھیک ہے.
تو ذہن سازی ہو جائے گی تو آپ خود بخود جو چلتے چلے جائیں گے.
ماشاء اللہ تعالیٰ ماشاء اللہ جزاک اللہ خیرن. جی اس سائڈ سے پلیز ماشاء اللہ.
میرا آپ سے ایک مرتبہ سوال ہے.
جی جی.
اسی چیز پر کمپنی کی جانب سے قیمت لکھی ہوتی ہے, بعد میں اس قیمت میں کمی یا زیادتی کر کے بیچا جا سکتا ہے.
اچھا اچھا.
دوسرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں
جی جی
کیا منافع ہونا چاہیے.
منافع کیا ہونا,
منافع کتنا ہونا چاہیے.
اچھا اچھا ابھی پوچھ.
کوئی چیز جلدی بکتی ہے کوئی چیز دیر سے بکتی ہے.
اوکے اوکے ٹھیک ہے بہت خوب بہت اچھا ماشاء اللہ. مصعب دو ہمارے اسلام بھائی نے دو کوئریز آپ کے سامنے رکھی ہیں. جی کیا فرماتے ہیں آپ.
دیکھیں جن چیزوں پر قیمتیں لکھی ہوتی ہیں ان کی دو کیٹیگری ہیں.
اچھا.
بعض وہ چیزیں ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے, آپ اسی قیمت پر بیچیں گے اضافہ نہیں کر سکتے.
ٹھیک.
پورا ایک نظام ہے.
نظام ہوتا ہے صحیح ہے.
جیسے دودھ کی قیمت پر چھاپے پڑتے ہیں, پیٹرول کی جو قیمت مقرر ہو گئی آپ اسے مہنگا نہیں بیچ سکتے, قانون ہے اس پر.
صحیح ہے صحیح ہے.
تو جہاں قانون روکتا ہے وہاں آپ رک جائیں, وہاں اس کو فالو کریں گے.
ٹھیک ہے.
شرن بازی سے.
صحیح ہے.
جہاں قانون ہے ہی نہیں, قیمت کمپنی نے ایک سہولت کے لیے لکھ دی, کمپنی کو اصل میں شو کرنا ہوتا ہے.
ٹھیک.
بات چیت ایسی ہوتی ہے کہ جناب اس کی قیمت اتنی ہے اور اتنا ہم نے اس پر جی ایس ٹی پلس کیا ہے, تو اس لیے یہ مہنگی ہو رہی ہے. کوئی غرض نہیں ہوتی کتنے کی بکے گی. کسی چیز کو مہنگی بیچتا ہے اس قانون جسے منع نہیں کرتا, دکاندار بیچتا ہے تو دکاندار اس چیز کا مالک ہے.
صحیح ہے.
رہی ہے بات کہ قیمت کتنی مقرر کر سکتے ہیں, قیمت کا شریعت نے کوئی بھی قیمت کی حد مقرر نہیں کی. اچھا. کہ آپ نے کتنا نفع کمانا ہے کوئی حد نہیں ہے. بھائی یوں سمجھے آپ کہ جب فصل آتی ہے تازی تازی
جی جی
تو اس کے ریٹ کچھ اور ہوتے ہیں. جیسے ابھی مرچی آئی ہے تو سنا ہے کہ اس کے ریٹ 3,000 روپے تھے, اب 4 مہینے بعد 6,000 ہو گئے. شاید 4 مہینے بھی نہ ہوئے ہوں, 2 مہینے ہوئے ہوں, 6,000 ہو گئے. تو ایک دم چڑھ گئی مارک. اب کوئی بولے گا نہیں ایک ہی قیمت پہ بیچنی ہے, بڑا تو میں سکتا ہی نہیں ہوں. نہیں
ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے.
مارکیٹ کے اپ ڈاؤن ہونے سے یا کوئی بھی وجہ ہے,
صحیح ہے,
کوئی شخص زیادہ قیمت لیتا ہے اسے اس بات کا حق ہے, اس کا رائٹ ہے.
اچھا جی.
لیکن ایک اور سائڈ بھی ہے.
وہ کیا؟
وہ یہ ہے کہ وہ اتنی زیادہ قیمت نہ لے, لوگ انگلیاں اٹھائیں, دیکھو یار اس کو خیال ہی نہیں ہے,
غریبوں کی بھی کھال اتار رہا ہے.
بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک گاہک پہلی دفعہ اس کی دکان پر آیا اور وہ گاہک بھی ایسا ہے کہ اس نے کبھی وہ بجلی کی چیز خریدی ہی نہیں ہے.
صحیح ہے.
اس نے آ کے پوچھا کہ جناب یہ تار یا اسکرو یا یہ فلاں چیز کتنے کی ہے, اس نے 4 گنا قیمت بتا دی. وہ لے گیا, اس کو کیا پتا. اب وہ گیا کسی اور دکان پہ کبھی کسی اور موقع پر, اب وہ دل میں کیا سوچے گا کہ جا کر جو نا وہ 10 جگہوں پہ جا کے برائی کرے گا.
بالکل جنرلی یہی ہوتا ہے.
تو یہ تجارتی جو اصول ہے نا اس کے بھی خلاف ہے.
ٹھیک ٹھیک. مطلب یعنی اتنی اس میں دانش مندی نہیں کہتے,
دانش عقل مندی نہیں,
عقل مندی نہیں.
جو مارکیٹ میں چل رہا ہے وہ لے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان, انہوں نے ایک رسالہ لکھا اس رسالے کا نام ہے تدبیر فلاح.
اچھا اچھا اچھا.
1912 میں یہ رسالہ لکھا تھا. جب مسلمان کیسے, مطلب ہندوستان کے اندر مسلمان تھے, تقسیم نہیں ہوئی تھی, جب کیسے جو ہے ان کی معاشی حالت بہتر ہو سکے, اس میں ایک نقطہ لکھا کہ مسلمان چیز بیچتا ہے تو اس پر بہت زیادہ نفع رکھتا ہے, غیر مسلم بیچتا ہے تو تھوڑا سا نفع رکھتا ہے, تو اس کی چیز زیادہ بکتی ہے,
ٹرن اوور زیادہ ہو جاتا ہے,
زیادہ ہو جاتا ہے.
اچھا 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 اچھا.
تو مسلمانوں کو چاہیے کہ تھوڑی قیمت پر بیچیں
تاکہ ان کا مال زیادہ بکے,
مال زیادہ بکے,
اور
بھائی مال زیادہ بکے گا تو نہ جانے کس کس کو فائدہ پہنچتا ہے.
ٹھیک ہے,
جو لوڈنگ لے کر آ رہا ہے اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے, جو بنانے والا ہے اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے, مال کی کھپت بڑھ گئی نا.
ٹھیک.
تو یہ ایک جو کامن جو اصول ہیں, جنرلی اصول ہیں, اس کے بھی خلاف ہے کہ آپ بہت زیادہ قیمت لیں.
ٹھیک ہے.
ہاں حلال ہے, اگر کسی نے بول کر بیچا ہے جناب میں چیز اتنے کی بیچ رہا ہوں, یہ کوئی جھوٹ نہیں بولا, تو یہ قیمت اس کے لیے حلال ہے.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء. جی نیکسٹ کوئسچن پلیز.
میرا یہ سوال ہے کہ اگر کسی سے 1,00,000 روپے کاروبار کے لیے لے لیے جائیں,
ٹھیک ہے,
اور اس کا اگر ہیلا کیا جائے کہ یہ آپ مجھے مال خرید کر 1,00,000 کا 1,25,000 میں ایک سال کی مدت میں مجھے بیچ دیں, تو یہ یعنی کہ میں اس سے مال خرید لوں ایک سال کی مدت کے اوپر, اور وہ 1,00,000 کا مال 1,25,000 میں خرید لوں, تو وہ کیا میرے لیے جائز ہے یا ناجائز, اور اس کی پیمنٹ میں نے اسے ایک سال میں ادا کر رہی ہوں, یعنی کہ 1,00,000 کا مال 1,25,000 میں ادھار پر خریدنا,
اور ہر مہینے قسطیں کر کر کے دینی ہے,
قسطیں جو اس کی 25,000 کی رقم ہے اس کی قسطیں ادا کرنی ہے ماہانہ 2,000 روپے یا 2,200 روپے تقریباً وہ لگا لے, تو 1,00,000 آخری میں سال پورا ہونے پہ اسے وہ واپسی کرے. اس طرح کرنا درست ہے یا نہیں؟
عربی کا ایک محاورہ ہے, فر من المطری کاما تحت المیزاب, کہ ایک آدمی بارش کے ڈر سے بھاگ رہا تھا کہ میں بھیگ نہ جاؤں, کپڑے میرے جو ہے نا گیلے نہ ہو جائیں.
ٹھیک ہے.
بھاگتے بھاگتے اس کو کچھ اور تو ملا نہیں, پر نالے کے نیچے آ کے کھڑا ہو گیا کہ یہاں ایک آڑ ہے, چلو اس کے نیچے کھڑا ہو جاتا ہوں, تو وہاں تو چھیٹ آتی کچھ, یہاں پورا نالا آ گیا, پر نالا جب پڑے گا تو پوری کی پوری دھار ہوگی اس کی.
صاحب یہ بھی ارشاد فرما دینا, پرنالا ہے کیا, تب مزہ جب آئے گا نا, جب
نہیں سمجھتے
پوری کا,
نہیں لوگ سمجھتے ہیں
کچھ, مجھے اندازہ بھی ہوا, اور ڈائریکٹر صاحب
پرنالا پرنالا سمجھتے ہیں نا بھائی, کیا کہتے ہیں سندھی میں, کیا بولتے ہیں پرنالا ہی بولتے ہیں, آپ ایسے ترجمہ نہیں کر رہے ہو بلا وجہ,
جو لگا ہوتا ہے نا پائپ بارش کا پانی,
کیا آپ کیا سمجھتے ہیں یار, اہل زبان لوگ بیٹھے ہیں.
ٹھیک.
ایک طریقہ ٹھیک ہوتا ہے, اس میں کوئی خرابی نہیں ہوتی.
ٹھیک ہے,
لیکن پیچھے ڈاکٹر صاحب ہنس رہے ہیں تو میرے ذہن میں ایک مثال آ گئی. آپ نے اخبار میں پڑھا ہے نا کہ بچہ آیا اور جناب اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی, ڈاکٹر نے سیدھی کے بجائے الٹی کا آپریشن کر دیا, یہ ایک واقعات آئے نا, آئے دن اخباروں میں آتے ہیں, تو ڈاکٹر نے مریض کو لٹایا آپریشن کرنے کے لیے, ٹانگ اس کی سیدھی ٹوٹی ہوئی ہے, اس نے الٹی کا آپریشن کر دیا, جو نہیں ٹوٹی ہوئی تھی وہ بھی توڑ دی. تو اس طرح کے ہیلے کرنے والے جو ہے نا وہ یہ کرتے ہیں, وہ جو شرعی تقاضے ہیں ان کے پورا کرنے پر ہی راستہ ملے گا, وہ راستہ پورا کرتے ہی نہیں ہیں. کوئی بھی ہیلا جو ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں بہت اچھے مستند عالم سے, جس کو مہارت ہو ان مسائل کی, فیس ٹو فیس پوچھ کر سیکھ کر پھر کریں, ورنہ تو وہی مثال صادق آئے گی کہ بچنا چاہ رہے تھے چھینٹوں سے اور پرنالے کے نیچے آگے کھڑے ہو گئے.
او
یہ مسئلہ ہے.
ٹھیک.
نیکسٹ سوال.
ماشاءاللہ. جی
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
میرا نام جعفر علی اتاری ہے.
جی جی ماشاءاللہ.
گارمنٹس کی ہماری دکان ہے.
اچھا اچھا.
تو سر سوال یہ پوچھنا تھا کہ ہمارا جو ویپاری ہے وہ سود پہ مال لے کے آتا ہے.
سود پہ وہ لے کے آتا ہے.
وہ لے کے آتا ہے.
اچھا.
تو ہمارا ان سے لینا کیسے صحیح ہے؟
ٹھیک ہے. آپ اس جس بندے سے ٹریڈنگ کر رہے ہیں وہ سود پہ مال لے کر آ رہا ہے.
وہ سود پہ لے کے آتا ہے. ہم کیش لے کے, ہم نہیں لے کے آتے.
مجھ سے کچھ آپ کی پوچھنا چاہیں گے ان سے؟
ہاں پوچھوں گا.
جی جی بھائی.
بس سود پلانے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ اس نے یہاں سے پیسہ پکڑا سود پہ پھر مال خرید لیا، ایسا ہوتا ہے؟
وہ ہمیں پتہ لگا وہ سود پہ لے کے آتا بندہ،
نہیں کہاں سے؟
حیدرآباد،
حیدرآباد سے لاتا ہے، ایک مثال ہے. تو اس کو پیسے وہ سود پر لیتا ہے نا پہلے؟ تو
ہم مال کیش لیتے ہیں.
آپ کی بات نہیں کر رہا میں، اس کی بات کر رہا ہوں.
اچھا وہ پتہ نہیں کیسے، وہ ہمیں پتہ لگا وہ سود پہ لے کے آتا آدمی مال.
اس کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ سود پر مال کیسے مل سکتا ہے؟
وہ پہلے سود پہ پیسے پکڑتا ہے، پھر اس پیسے سے مال لیتا ہے، اور پھر مال لا کے آپ کو سودا دیتا ہے.
ہاں ایسے کرتا ہے،
ایسے کرتا ہے نا.
جی جی جی.
ورنہ وہ دکاندار سود پر کیوں کام کرے گا؟ سود دینے والے عام طور پر الگ لوگ ہوتے ہیں، سود پر قرضہ دینے والے.
صحیح ہے.
دکاندار کو چیز بیچنی ہوتی ہے.
ٹھیک ہے.
اب وہ اس نے کسی سے، کسی بنیے سے یا کسی اور سے پکڑے پیسے سود پر، مال خرید کر ڈال دیا دکان میں.
ٹھیک ہے.
تو ہمیں لینا جائز ہے یہ پوچھنا چاہتا تھا.
ہاں میں آپ کی طرف بھی آتا ہوں.
یہ ماشاء اللہ مفتی صاحب ان کی سینسیٹیوٹی جھلک رہی ہے الحمد للہ، کہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی
سود حرام ہے،
اللہ اکبر.
ٹھیک ہے، لیکن شریعت کے جو ضابطے ہیں نا،
جی جی،
میں نے عرض کیا کہ طریقوں کو سمجھنا ضروری ہے.
ٹھیک ہے.
طریقے آپ سمجھ جائیں گے تو حلال و حرام واضح ہو جائے گا. ایک دن میں نہیں ہوگا، مہینوں اور سالوں میں ہوگا. ایک دم سے علم سارا اتر جائے یہ نہیں ہوتا.
اللہ،
دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں گے، اجتماعات میں آتے رہیں گے تو ذہن بنے گا، مطالعہ کرنے کی بھی توفیق ملے گی، علماء سے پوچھنے کی بھی توفیق ملے گی.
ماشاء اللہ.
تو دیکھیں ذرا، سود حرام ہے نو ڈاؤٹ. جس نے قرضہ لیا ہے یہ جب دے گا تو سود دے گا.
صحیح ہے.
ایک لاکھ لیا، ایک لاکھ پر 10,000 اس کو دینے ہیں.
صحیح ہے.
تو جو 10,000 یہ دے گا نا وہ سود ہوں گے.
ٹھیک.
اس نے 1,00,000 لے کر 1,10,000 لٹا دیے، تو اس 1,10,000 میں حرام پیسے کتنے اور حلال کتنے، بتائیں ذرا. مائک لے کے بتائیں. ہاں ہاں آپ کا امتحان ہو رہا ہے.
جی سر.
1,10,000 کا قرضہ لے لیا، مطلب 1,00,000 روپے قرضہ لے لیے.
جی سر.
اور واپس لٹائے 1,10,000. تو اس میں سود کتنا ہے؟
10,000
کریب کر کے.
10,000
سود ہے.
جی
سود ہی حرام ہے نا.
جی جی.
قرضہ لینا حرام ہے حلال ہے؟
قرضہ بغیر سود کے حلال ہے سر.
ٹھیک ہے،
ماشاء اللہ.
تشریف رکھیے. اب یہاں اس قرضے میں، اس یہ قرضے کا عمل ناجائز ہے کیونکہ اس میں سود پر قرضہ لیا گیا ہے، لیکن جو حرام رقم ہے وہ اوپر والی ہے. جو 1,00,000 ہے وہ حلال رقم ہے، اسی رقم سے اس نے مال خریدا ہے، اسی رقم سے اس نے مال خریدا ہے نا، اور وہ آپ کو بیچ دیا، تو آپ کے لیے خریدنا جائز ہے. اب یہ اس کو جو واپس لٹائے گا اضافی پیسے، وہ اس کے لیے لینا حرام ہوں گے. یہ مسئلہ ہے. تو ایسا نہیں کہ سودی قرضے سے جو بھی مال خریدا جائے وہ حرام ہو جائے، ایسا نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
ہاں یہ ہے، جو شخص ایسا کرتا ہے، اگر آپ کو کہیں اور سے مال ملتا ہے تو کوشش کریں دوسرے سے خریدیں تاکہ اس کا بائیکاٹ ہو، یہ ایسا کام نہ کرے. اس کو پتا چلے گا یار لوگ برا سمجھتے ہیں تو یہ ہو سکتا چھوڑ دے.
ٹھیک.
لیکن اگر کوئی خرید لیتا ہے تو وہ حلال ہے.
ٹھیک. جزاک اللہ خیر. جی نیکسٹ کوئسچن پلیز.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مفتی صاحب سے میرا ایک سوال ہے کہ مدرسے کے پیسے مسجد میں لگا سکتے ہیں کہ کچھ مہینے کے بعد واپسی لوٹا دیں گے؟
اچھا اچھا ٹھیک.
مدرسے کے پیسے مسجد میں نہیں لگا سکتے.
مسجد کے پیسے مدرسے میں لگا سکتے؟
نہیں لگا سکتے.
دونوں کے نہیں لگا سکتے؟
نہیں لگا سکتے. بالکل نہیں لگا سکتے. جس جو لگائے گا وہ جیب سے ادا کرے گا، گناہگار ہوگا. جو ایسا کرتا ہے وہ مطلب کہ مسجد انتظامیہ میں رہنے کے یا مدرسہ انتظامیہ میں رہنے کے لائق بھی نہیں ہے.
مطلب کرائسس آ جائے اب، یعنی کہ چندہ اوپر نیچے ہو جائے، مسجد بھی چلانی ہے، مدرسہ بھی چلانا ہے.
کرائسس آ گئے تو دیکھیں اوپن راستہ ہے نا.
ٹھیک ہے.
مسجد کے اوپر مثال کے طور پر بل بہت زیادہ آ گیا ہے.
صحیح ہے.
تو لوگوں سے مدد مانگی جائے. بعض صورتوں میں لوگوں سے قرضہ بھی لیا جا سکتا ہے.
اچھا اچھا.
یہ نہیں ہے کہ ایک وقف کا پیسہ دوسرے وقف میں لگا دیا جائے.
اوکے.
اجازت نہیں.
مطلب یہ چندوں سے قرضہ نہیں لیا جا سکتا.
مسجد اور مدرسے کی جو بات ہوئی ہے.
جی جی.
نہیں ہے.
جزاک اللہ خیرن. جی نیکسٹ کوشچن پلیز.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
محمد اکبر اختاری. یہ آپ سے معلوم کرنا تھا مفتی صاحب سے کہ پرائز بانڈ کا جائز ہونے کی کیا وجہ ہے جبکہ اس پہ کوئی محنت یا کوئی اس طرح ہی کوئی مشقت یا کوئی کام نہیں کرنا پڑتا.
پرائز بانڈ پر
پرائز بانڈ
کام نہیں کرنا پڑتا.
اس سے پرائز بانڈ یعنی میرے پاس پیسے ہیں میں اپنے پاس لے کے رکھ لیتا ہوں اس سے میں نے کوئی کام نہیں کیا وہ اسپیئر میں میرے پاس پڑے ہوئے ہیں اس پہ کوئی بھی انعام نکلتا ہے.
آپ پلاٹ خریدتے ہیں ٹھیک ہے اس پلاٹ خریدنے کے دو سال بعد قیمت ڈبل ہو جاتی ہے آپ نے تو کوئی محنت کی ہی نہیں کچھ بھی نہیں کی
اللہ اللہ
کبھی پلاٹ پہ جا کے بھی نہیں دیکھا اور آپ کو ڈبل پیسے مل گئے
سمجھ میں آ گیا ہوگا.
تو اصل سبب یہ نہیں ہے کہ محنت ہو تو حلال نہ ہو تو حرام اصل سبب یہ نہیں ہے اصل سبب یہ ہے کہ وہاں کوئی غیر شرعی کام پایا جا رہا ہے یا نہیں پایا جا رہا. زیادہ سے زیادہ دو چیزوں کا امکان تھا یا تو سود پایا جاتا ہے یا جوا پایا جاتا. وہ جوا اس وجہ سے نہیں ہے کہ جتنی ہماری رقم ہم نے جتنے کا وہ خریدا ہے مارکیٹ میں جائیں گے اتنے کا وہ بک جائے گا کوئی نقصان کا پہلو نہیں ہے نہ یہ قرضے کی صورت ہے کہ جناب واپس کم ملیں گے اور نہ یہ سود ہے کہ آپ نے خریدا اور حکومت نے کہا آپ کو ملے گا ہی ملے گا ملے ہی ملے گا ایسا نہیں ہے. ایک لاکھ لوگ خریدتے ہیں ایک لاکھ میں سے ایک کو اندازی کر کے ایک کو انعام دے دیتے ہیں یہ انعام ہے. انعام جو ہے وہ ایک شاباش کے زمرے میں آتا ہے کہ جو مثال کے طور پر کام سارے بچے کر کر لے کر آئے کہ اسکول کے اندر لیکن کسی کی رائٹنگ بڑی اچھی تھی قدرتی طور پر اچھی تھی قلم دوسرے نے بھی چلایا قلم اس نے بھی چلایا اس کو شاباش مل گئی جس کی رائٹنگ استاد نے دیکھی اس کو شاباش دے دی. تو انعام جو ہے یہ ایک غیر مشروط چیز ہوتی ہے. تو شریعت کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے خرابی جو یہاں پائی جائے جس کی وجہ سے ہم یہ کہیں کہ یہ ناجائز ہے تو اس لیے جائز ہے.
ماشاءاللہ. صاحب ایک اور سوال نا کہ اگر کوئی بندہ جس طرح سرکاری ملازم ہے یا کوئی بھی وہ اگر لے چکا ہے لون اور وہ اتار بھی چکا ہے اس کی جو کیا کہتے ہیں سود بھی دے چکا ہے اب اس کا کیا حال ہے اگر وہ ندامت ہے اس کو اس پہ توبہ کے علاوہ کوئی اس کا وہ
کیا کر چکا ہے
یعنی لون لے چکا ہے لون واپس بھی کر چکا ہے بیمائے سود
اس پر تو توبہ ہے توبہ کی جائے سچی توبہ یہ اس کا ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
مفتی صاحب سے میرا یہ کوشچن ہے کہ جو آج کل یہ انشورنس کمپنیاں ہیں جو لائف کے بیمے دے رہی ہیں اسی کے اگینسٹ میں آج کل کچھ ایسی کمپنیاں ہیں جو ہیلتھ کی انشورنس بھی دے رہی ہیں اس کے عوض میں وہ کچھ پیسے ان سے لیتے ہیں لیکن کیا آئے یہ جائز ہے؟
انشورنس کے بہت سارے صورتیں ہیں. آپ کی انشورنس الگ ہوتی ہے تو جناب ڈوبنے کی الگ ہوتی ہے بہت ساری قسمیں اس کی ٹریولنگ انشورنس الگ ہوتی ہے. تو انشورنس کا جو طریقہ ہے یہ سودی طریقہ ہے. بعض صورتوں میں جوئے کے پہلو بھی ہیں اس لیے علماء کرام نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے. اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ اس کے بہت سارے نمائندے جو ہیں وہ آ کے کہتے ہیں جناب وہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے جائز ہے وہ احکام شریعت کا فتویٰ بھی لے آتے ہیں لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے احکام شریعت میں ہے لیکن وہ اس کمپنی کے متعلق ہے کہ جو غیر مسلموں کی تھی. ہندوستان کے اندر جو حالات تھے اس وقت غیر مسلموں کی کمپنی تھی غیر مسلموں کے ساتھ معاملات کرنے کا اور حکم ہے مسلمانوں کے ساتھ کرنے کا اور حکم ہے فرق ہے اس کے اندر. تو فرق نہ سمجھنے پر حلال و حرام کے معاملات آ جاتے ہیں.
اگر مفتی صاحب آپ بھی کوئی غیر مسلم انشورنس کمپنی ہو
میں عرض کرتا ہوں تو انشورنس جو مروجہ انشورنس ہے یہ کسی بھی طرح کی جائز نہیں ہے.
اچھا اچھا ٹھیک ہے.
سر یہ بینکوں میں جو لیتے ہیں اپنی رقم جمع کرواتے ہیں کئی اور ان کے اوپر وہ فکس ان کو جو ملتا ہے پرافٹ اور کئی بینک ہیں وہ فکس پرافٹ نہیں بھی دیتے ہیں کبھی کم بھی ہوتا ہے کبھی زیادہ بھی ہو جاتا ہے آیا کہ یہ بہتر ہے اسلامی نظریے سے؟
اصل دار و مدار ہے طریقے پر. ہم ایک شکل دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم نے جو کام کیا ہم نے جو رقم دی اس پر ایک مہینے ہمیں 8% مل گیا اور ایک مہینے 7% مل گیا تو فرق آ گیا ہر مہینے. یہ ایک رخ ہے نا, جب ہم جا کے اس کے بیک گراؤنڈ پر دیکھتے ہیں کہ گیم کیا ہوتی ہے, تو بیک گراؤنڈ پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جتنے بھی اکاؤنٹ ہولڈر ہیں سب سے پیسہ لیا اور لے کر وہ آزاد ہیں, خود مختار ہیں, جہاں چاہیں اس کو لگائیں. آپ کے پیسے کا انہوں نے کیا استعمال کیا وہ جواب دہ ہی نہیں ہے. انہوں نے اٹھا کے سود پر قرضے میں دے دیا, انہوں نے اٹھا کے کاروبار کیا, انہوں نے اٹھا کے یہ کیا وہ کیا, اور ان کو مہینے میں نفع ہوا کروڑوں کا, لیکن انہوں نے کسٹمر کو دینا وہی, کبھی 1% زیادہ 1% کم. اس نفع سے کسٹمر کو لا تعلق رکھا ہے بالکل. یہ بھی نہیں ہے کہ وہ پورے نفع کا 7% ہی آپ کو دیں گے, نہیں. تو یہ اصل میں کاروبار, تجارت اور شراکت ہے ہی نہیں, یہ قرضہ لینا ہے. ٹھیک ہے ہمیں دے دو, ہم آپ کو اوپر نفع دیں گے. آپ کو شک بولے ٹھیک ہے ایک مہینے میں نفع کم دوں گا, ایک مہینے زیادہ دوں گا, اس سے وہ حلال نہیں ہو جائے گا طریقہ. اصل دار و مدار یہ ہے کہ جیسے آپ دو دکاندار مل کر یا دو آدمی مل کر دکان کھولتے ہیں تو وہ جواب دہ ہوتے ہیں نا, ہر چیز کا حساب رکھیں گے, حساب رکھیں گے, اخراجات کا حساب رکھیں گے, پھر ایک تناسب مقرر کرتے ہیں, بھائی ہمارا 20 اور اپنا 80 ہے یا 50-50 ہے, تناسب طے کرتے ہیں, پھر جو بھی نفع ہوتا ہے اس تناسب پہ تقسیم کر لیتے ہیں. یہ ہے طریقہ نفع کی تقسیم کا, یہ تجارت ہے, یہ حلال ہے. وہ جو طریقہ ہے اس میں بس ان کو پیسہ لے کے نفع دینا ہوتا ہے, ان کو نقصان ہو تب بھی نفع دینا ہے, نفع ہو تب بھی نفع دینا ہے. تو ایک جہت تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جناب کمی زیادتی ہو رہی ہے, لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ نفع ہو یا نقصان آپ کو دے ہی رہے ہیں. وہ یہ سودی طریقہ ہے. تو یہ ایک کچھ عوامی سوچیں ہوتی ہیں کہ کم زیادہ ہو جائے گا تو وہ حلال ہو جائے گا, کاروبار ہو جائے گا, ایسا نہیں ہے. حرام آسان ہے, حلال مشکل ہے, لیکن برکت حلال میں حرام میں نہیں ہے. اس کی مثال آپ سمجھیے کہ گائے, بکری, بھیڑ سال میں ایک بچہ دیتی ہے. چلو بکری کی ایک قسم ہے, سال میں دودھ دے دے گی یا دو دفعہ دے دے گی, لیکن یہ ایک بچہ دینے والی سال میں ہر دن ذبح ہو رہی ہوتی ہے, ہر دن ذبح ہو رہی ہے, اور قربانی پر تو لاکھوں کی تعداد میں ایک ساتھ ذبح ہو رہی ہے. اس کے باوجود چلے جائیں آپ, ہر جگہ ان کا ریوڑی ریوڑ ملے گا,
اللہ اللہ,
بکریوں کے, بھینس کے, گائے کے, ریوڑی ریوڑ.
صحیح ہے.
کتیا سال میں دو دفعہ بچے دیتی ہے, یا ایک دفعہ بھی دے تو 6 اور 7 دیتی ہے, کوئی نہیں کاٹتا اس کو, کوئی ذبح نہیں کرتا اس کو. اکا دکا کتے ملیں گے آپ کو, ریوڑ کہیں نہیں ملے گا, وہ کہاں جاتے ہیں. وہ حرام ہے, حرام میں برکت نہیں ہے. یہ حلال تھے, ان میں حلال میں برکت ہے. تو حلال میں برکت ہے لیکن حلال مشکل ہے. ہم جاتے ہیں آسانی کی طرف,
پاؤں کے نیچے دیکھتے ہیں نا,
بس حرکت نہ کریں, بیٹھے بٹھائے پیسے مل جائیں, بس بالکل ایزی ہو کے مل جائیں, ایک سائڈ سے ملتے رہیں گے, تھوڑا بہت کام کر لیں گے. یہ سوچ ہمیں حرام سے نہیں بچاتی.
اللہ,
یہی آزمائش ہے, امتحان اسی کا نام ہے.
جی نیکسٹ کوشچن پلیز.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ جیسے میری برتن کی جیسے دکان ہے, اس پر کوئی گاہک آتا ہے اور وہ ڈنر سیٹ خریدتا ہے, جیسے 2000 روپے کا ڈنر سیٹ ہے, اور وہ ڈنر سیٹ خرید لیتا ہے کہ 2000 روپے کے, 500 روپے سوتی کے دے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کچھ دن کے بعد یا کچھ وقت کے بعد میں آ کر یہ ڈنر سیٹ لے جاؤں گا, لیکن دوبارہ جب وہ آتا ہے تو کہتا ہے میں یہ دن سے نہیں لیتا, میری سوتی واپس کر دو. تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے, یا کہ اس کی سوتی ضبط کی جائے یا اس کو واپس کی جائے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
تو یہ سلسلہ تو ہمارا دنیا کے بہت سارے ملکوں میں دیکھا جاتا ہے,
جی ہاں,
اس لیے اس کا ترجمہ میں تھوڑا
ایک
سوتی بیانے کو کہتے ہیں.
اچھا اچھا اچھا,
کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟
ارنسٹ منی.
ٹھیک ہے,
ڈپازٹ,
ڈپازٹ,
ڈاؤن پیمنٹ.
تو دیکھیں بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ باؤنڈ کرنے والی کیفیت ہوتی ہے نا کہ سودا ہو جائے. ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ مال لے جائے. ادھار میں بھی تو مال بکتا ہے نا. ادھار میں آپ کہیں مال لے جاؤ آپ, ٹھیک ہے ایک ہفتے بعد دے دینا. ایسا ہی سودا کرنا چاہیے. آپ بولو کہ نہیں مال میں نہیں دوں گا. اگر سودا نقد ہوا ہے تو آپ کو یہ اختیار ہے کہ ٹھیک ہے نقد تمہارا سودا ہوا ہے پیسے دو پہلے. اگر ادھار سودا ہوا ہے پیسے اس نے دینے ہفتے بعد ہیں تو ڈلیوری فوری کر دی جائے, ورنہ تو پھر ادھار کا فائدہ ہی کیا ہے. یہ ایک الگ سے بات تھی جو آپ کے ذہن میں نہیں ہوگی. رہی بات یہ کہ ڈیل کینسل ہو جاتی ہے, کینسل ہو نہیں سکتی شرعی اعتبار سے. جیسے بیٹا باپ سے تعلق توڑ نہیں سکتا نا, کتنا ہی بولے میرا باپ نہیں باپ تو وہ ہے. یہ ڈیل ہو گئی, یک طرفہ یہ ختم نہیں ہو سکتی, کبھی بھی نہیں ہو سکتی ختم. اس کے احکامات باقی رہیں گے. یہ ختم اسی وقت ہوگی کہ جب وہ بھی کہے ختم اور آپ بھی کہیں ختم. آپ کو اختیار دیا شریعت نے, ٹھیک ہے آپ ختم کر لیں, لیکن اس کے پیسے واپس کرنے پڑیں گے. چاہے تو ختم نہ کریں, اپنے بقیہ پیسے لے لیں. بیانہ ضبط کرنا حرام ہے, ظلم نہیں. چھوٹے موٹے ڈیل میں تو کم ہوتا ہے, لیکن فلیٹ اور پراپرٹی کی خرید و فروخت میں بہت زیادہ ہوتا ہے, بہت زیادہ ہوتا ہے.
مجھ سے میرا سے کوئسچن ہے کہ بینک کا جو شخص ملازم ہے اس کے ساتھ لین دین کرنا کیسا ہے؟
لین دین کی دو صورتیں بنتی ہیں. ایک تو لین دین یہ ہے کہ وہ اس نے کوئی دکان کھول رکھی ہے اور آپ اس سے مال خریدتے ہیں, یہ لین دین ہے. یا یہ ہے کہ وہ آپ سے آ کے قرضہ مانگتا ہے, آپ اس کو دے دیتے ہیں واپس لے لیتے ہیں, یہ لین دین ہے. تو ایک تو لین دین سے مراد ہے خرید و فروخت اور جو اس طرح کے معاملات ہیں وہ. لین دین کی دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اس کے دعوت کھائیں, اس کے گھر جائیں, اس کے ساتھ جو ہے وہ اٹھے بیٹھیں, دوستی کریں, کھانا پینا کھائیں. تو دعوت والے جو صورت ہے, مطلب پہلے جو صورت ہے لین دین, وہ تو کر سکتے ہیں, خرید و فروخت کر سکتے ہیں. اب دعوت وغیرہ کے جو معاملات ہیں تو اس میں بعض صورتیں ایسی ہیں, بعض مطلب ہر ایک کی جاب کا اسٹیٹس الگ ہے نا, کام الگ ہے. بعض کی جاب تو ایسی ہوگی کہ اس کا کام حرام ہوگا لیکن آمدنی حلال ہوگی.
اچھا,
کام کرنا حرام ہوگا آمدنی حلال ہوگی. بعض اسٹیٹس ایسے ہیں کہ اس کا کام بھی حرام ہوگا آمدنی بھی حرام ہوگی.
اللہ,
پہلے تو یہاں تفصیل آ گئی. چلے ہم مان لیتے ہیں جس کی آمدنی بھی حرام ہے, اس کے گھر دعوت کھانا کیسا؟ تو اگر تو اس کی آمدنی کے اور بھی ذریعے ہیں, جیسے اس کی زمین بھی ہے, وہاں سے اس کو مقادہ آتا ہے یا پیسے آتے ہیں, اس کی دکانوں کا کرایہ آتے ہیں اور حلال ذرائع بھی ہیں, تو آپ جو ہے وہ جا کر کھانا کھائیں گے تو پتہ نہیں ہے کہ کس ذریعے سے یہ پیسے آئے ہیں, تو اب بھی حرام ہونے کا حکم نہیں دیا جائے گا. البتہ یہ ہے کہ اگر غالب ہی حرام ہے, زیادہ تر آمدنی حرام مد میں ہی آئی ہے, بچنا بہتر ہے. یہ حکم دیا جائے گا بچے, بہتر یہ ہے, حرام اب بھی نہیں ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی ذریعہ ہی نہیں اس کا حرام آمدنی کے سوا, مطلب رشوتیں لیتا ہے یا جوئے کی رقم اٹھاتا ہے یا اس طرح کے معاملات ہیں. جوا نکال بھی دیا جائے تو اور جو قسمیں وہ شامل ہیں. تو اب شریعت کا ایک اصول ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کسی کے پاس حرام روپیہ ہے, وہ دکاندار کو کہتا ہے کہ اس کی چیز دے دو, تو وہ چیز بھی حرام ہو جائے گی, جو وہ خریدے گا حرام ہو جائے گی. اگر وہ جا کے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ جناب یہ فلاں 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 چیز دے دو مجھے, جیسے پیسے نکالے اور اس کو دے دیے, وہ اس کو رشوت میں ملے تھے, مال حرام ہی تھا, وہ چیز حرام نہیں ہوگی. تو زیادہ تر خریدنے والے دوسرے طریقے کے مطابق خریدتے ہیں, ایسا نہیں کہ نوٹ دکھا کے خرید رہے ہوں, جاتے ہیں دکان پر ڈیل کرتے ہیں پھر پیسے دیتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر اس ضابطے کو بڑے تفصیل سے بیان فرمایا ہے, اور مسلمانوں کے حق میں یہ ضابطہ اس لیے بیان فرمایا ہے, یعنی جو حلال کھانے والے ہیں وہ بعض جگہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو فرمایا کہ جو اور چیزیں خریدی گئی ہیں ان میں حرمت جاری نہیں ہوگی. اکثر اور غالب صورتیں یہی ہوتی ہیں, اس لیے اگر کسی نے دعوت کھا لی اس کو یہ نہیں کہیں گے اس نے حرام کھایا ہے. ہاں اخلاقی اعتبار سے اور سوشل بائیکاٹ کے اعتبار سے وہ کرنا چاہیے تھا, جو سود کا کام کرتا ہے اس کے یہاں نہ جائے.
ٹھیک.
دوسری چیز یہ ہے کہ اب کسی کو مٹھائی کا ڈبہ ہی رشوت میں ملا ہے, اس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں, یہ تو ہے ہی حرام. تو پہلی صورت تو وہ تھی کہ ایک چیز حرام تھی, اب اس حرام سے حرمت دوسری چیز میں جائے کب جائے گی اور کب نہیں جائے گی, یہ بات تھی. یہاں یہ بات نہیں ہے.
ٹھیک. جوڑا مل جائے کپڑوں کا یا کچھ اور ہو جائے.
ہاں
سیانے ہوتے نا, گاڑی
وہ تو حرام,
رشوت نہیں لیتے صاحب, گاڑی وہ گاڑی مانگ لیتے ہیں
حرام, وہ بھی حرام.
ٹھیک 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 ٹھیک. جزاک اللہ. نیکسٹ. ٹھیک.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ قسطوں پہ چیزیں لینا بھی تقریباً فکس ہی ہوتا ہے, جیسے بائک وغیرہ لی جائے تو وہ 40,000 روپے والی بائک بولتے ہیں 55,000 روپے ہم اس کے لیں گے, ایڈوانس اتنے اور باقی قسطیں اتنی ہوں گی, 11 مہینے میں فکس ہر چیز اس میں فکس کی جاتی ہے, تو قسط پہ چیز لینا کیسا؟
آپ حضرات کی گفتگو سے مجھے بھی کچھ سیکھنے کو ملا ہے
ماشاء اللہ,
اور باہر نکلنے کا مقصد یہی ہے. امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے فقیہ ہیں, یہ بازار جایا کرتے تھے خاص طور پر دیکھنے کے لیے لوگ کس طرح معاملات کرتے ہیں. بزرگوں نے بیان فرمایا, یعنی مفتی بننے کے لیے جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اس میں ایک اصول ہے, بلم یعرف اہل زمانی فہو جاہل, جو اپنے زمانے کے لوگوں کے بارے میں معلومات نہیں رکھتا ہو تو وہ جاہل ہے. تو کیا ہو رہا ہے دنیا میں اس کی معرفت ضروری ہوتی ہے علماء کے لیے خاص طور پر. آج کی گفتگو میں ایک چیز نمایاں ہو کر بڑی کلک کی دماغ میں,
جی جی,
کہ لوگوں کے اندر بعض چیزیں یہ پائی جاتی ہیں اس چیز کا یہ ضابطہ ہے,
ایگزیکٹلی
اس ضابطے کے مطابق اس کو حلال ہونا چاہیے اور اس ضابطے کے مطابق اس کو حرام ہونا چاہیے.
اپنے ہی کھانے بنائے ہیں مفتی صاحب یا کہیں سے سن لیتے ہیں, اس میں فٹ ہو گیا تو ٹھیک ہے.
اچھا, اس کی جو وجوہات ہیں اس پہ دو رائے نہیں ہے. ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پورے پورے شہر کیا ڈسٹرکٹ خالی پڑے ہوتے ہیں, عالم ہی نہیں ہوتے. تو آپ نے جو مثال ارشاد فرمائی کہ فکس کرتے ہیں, شریعت کے نزدیک یہ فکس کرنا واجب ہے. آپ نے ادھار چیز خریدی ہے نا, قیمت کب دی جائے گی یہ مقرر کرنا واجب ہے. ادھار کی مدت کتنی ہے, اگر کسی نے یہ مقرر نہیں کی تو ہو سکتا ہے اس کی روزی حرام ہو جائے.
اللہ اکبر اللہ اکبر.
تو قسطوں کے کام میں خرابیاں بھی ہیں اس میں, لیکن صرف اتنا کہ کسی نے چیز بیچی کہ ٹھیک ہے 11 مہینے بعد پیمنٹ کر دینا, بالکل جائز عمل ہے. مقرر نہ کیا تو مقرر کریں کہ پیمنٹ کب کرو گے, بھائی بتاؤ ذرا. شریعت یہ کہتی ہے مقرر کرنا ضروری ہے کہ جب ادھار سودا ہو رہا ہو تو وہ کتنے کا ہے یہ بتایا جائے. سمجھ گئے؟
تو اب سب کنفیوژن یہ بھی تو ہو سکتی ہے نا کہ کہاں 40,000 اور کہاں 55,000, 40 کہاں.
ہاں یہ کنفیوژن ہے کہ جناب نقد میں بیچ رہا ہے تو 40 کا ہے اور ادھار میں بیچ رہا ہے
تو یہ 15,000 روپے, اب یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے
تو وہ اپنی چیز کی قیمت لے رہا ہے.
اچھا اچھا اچھا.
اس نے کہا کہ میں نقد بیچوں گا تو یہ 40 کا ہے, ادھار بیچوں گا تو 50 کا ہے. اس کا رائٹ ہے, وہ چاہے تو خریدے چاہے تو نہ خریدے.
اچھا اچھا.
چیز کی قیمت ہے.
ٹھیک.
ایک پلاٹ کارنر کا اس کا الگ ریٹ ہے اور ایک گلی کے درمیان میں اس کا الگ ریٹ ہے.
صحیح ہے.
دونوں پلاٹ ہی ہیں, ایک جتنی پیمائش ہے, لیکن کیا ہے کہ کچھ خارجی عوامل کی وجہ سے ایک سائڈ بینیفٹ کی وجہ سے اس کی ویلیو بڑھ گئی.
ٹھیک. اچھا مجھ سے اگر چلیں ادھار میں 55 کا ہے یہ طے ہو گیا, اب وہ آیا نہیں وقت پر اور دو مہینے لیٹ پیمنٹ لا رہا ہے, تو اب اس سے 58 لے لینے چاہیے؟
بالکل بھی نہیں.
نہیں,
جو 50 طے ہوئے تھے اس قیمت کے, اس چیز کی قیمت کے طے ہوئے تھے.
اچھا.
کہ بھائی اس چیز کی قیمت 50 ہے, اب اگر یہ بڑھائے گا تو کس چیز کی بڑھائے گا؟ مہینے کے بڑھائے گا؟
صحیح.
جو ٹائم پیریڈ ہے
اسی کی وجہ سے بڑھا رہا ہے,
اس کی وجہ سے بڑھائے گا.
یہ
ٹائم پیریڈ کے پیسے, یہاں تو چیز تو ہے ہی نہیں, اس کی تو قیمت طے ہو چکی ہے.
اچھا اچھا.
ٹائم پیریڈ کے پیسے لینا جائز نہیں ہے.
اچھا, زیادہ کے نہیں لے سکتے؟ اگر جلدی پیمنٹ لے آتا ہے تو کم, وہ سامنے والا کم کروائے گا, بولے میں جلدی لے کر آ گیا تو مجھے جو ہے نا 50 سے کم 48 میں ہی ڈن کر دو.
یہ بھی جائز نہیں ہے, یہ بھی حرام.
اچھا, جو طے ہو گیا وہ طے ہو گیا. ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیر. جی,
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا مفتی صاحب سے شراکت کے بارے میں سوال ہے. اگر کوئی شخص دو پارٹنر آپس میں کاروبار کرتے ہیں, وہ اس صورت میں کرتے ہیں, ایک شخص کہتا ہے کہ میں آپ کو پیمنٹ دیتا ہوں, کل پیمنٹ میری ہے, آپ اس میں کاروبار کریں, میں اس میں بیٹھوں گا بھی نہیں یا میں اس میں حصہ نہیں لیتا ہوں, آپ کاروبار کریں, پیسہ میرا ہوگا اور جو اس میں پروفٹ ہوگا یہ 50% آپ کا 50% میرا ہے, اس صورت میں کاروبار کرنا کیسا ہے؟
پیسے سارے ایک کے ہیں اور بقیا کی محنت ہے. یہ طریقہ درست ہے.
اچھا,
صحیح ہے, نو ڈاؤٹ. جیسے ایک مثال ہے کہ خرید و فروخت ایک جائز کام ہے نا.
جی جی.
آپ ایک چیز لوٹ کر لیں یہ ناجائز کام ہے.
صحیح ہے.
چوری کر کر لیں ناجائز کام
ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے.
خریدنا جائز ہے, لیکن اگر شراب خریدنی ہو تو
اللہ اکبر
یہ حرام ہو جائے گا. یہ طریقہ ٹھیک ہے لیکن اس کے تھوڑے سے اصول اور ضابطے ہیں. تو تجارت کورس کے اندر ایک یا دو بیان ہوئے تھے مداربت پر, اس کے اصول ضابطے طریقے کو سن لیا جائے. تو یہ مداربت ہے اصل میں, جب دونوں کے پیسے ہوں تو شراکت ہوتی ہے, ایک کا پیسہ ایک کی محنت ہو تو اسے مداربت کہتے ہیں. تو یہ مداربت ہے, اس کے مزید اصول کیا ہوں گے یہ جاننا ضروری ہے.
ٹھیک, نیکسٹ پلیز. جی,
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
میرا مفتی صاحب سے سوال ہے, یہ ایک شخص گرین مرچنٹ کا کام کرتا ہے, کپاس, گندم اور یہ دیگر اجناس خریدتا ہے. اب یہ شخص زمینداروں کو قرض بھی دیتا ہے, کھاد کی صورت میں, بیج کی صورت میں اور پیسوں کی صورت میں. اس میں ہمارے علاقے کا رواج یہ ہے کہ زمیندار پھر فصل اسی کو دیتا ہے, اس دکاندار کو, اور اگر دکاندار کو وہ نہیں دیتا تو دکاندار اس پر ناراض بھی ہوتا ہے. تو یہ مفتی صاحب سوال تھا, اس کا جواب اچھا سنیں.
آپ کے علاقے میں اس کے علاوہ بھی خرابیاں پائی جاتی ہیں کہ قرضہ بھی دیا جاتا ہے. مطلب ایک تو جو آپ نے پوچھا وہ قرضے کا پوچھا آپ نے.
جی ہاں, نقد رقم بھی دی جاتی ہے.
نقد رقم بھی دی جاتی ہے. اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ جناب بہت سارے لوگ دو کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کے دوائیوں کی دکان بھی ہوتی ہے اور بیج ویج بھی رکھا ہوتا ہے. کہتے ہیں ہم سے ادھار میں بیج خریدو, ادھار میں جو ہے وہ دوائیاں خریدو اور ہمیں ہی مال بیچنا ہے. تو یہ سودی طریقے ہیں.
اگر کسی کے بیج وغیرہ کا کام نہیں ہے لیکن وہ
پیسہ دیے نا, اس نے
پیسے دیتا,
پیسے دے دیے, زمیندار کو ضرورت ہے, اس نے جو ہے بننی یا زمین جو ہے وہ کاشت کرنی ہے اور بیج ڈالنا ہے, کھاد ڈالنی ہے, جو بھی مسئلہ ہے, کوئی سروکار نہیں اسے. تشریف رکھیے. تو قرضہ جو ہے نام ہے رضا کارانہ طور پر بغیر کسی لالچ کے کسی کی مدد کرنے کا, اس کا نام قرضہ ہے.
اچھا,
اس لیے قرض حسنا بھی اس کا دوسرا نام ہے. عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ جو اپنا لے کر نہ دیا جائے وہ قرض حسنا ہے.
اچھا,
ایسا نہیں ہے. تو قرض کی اصل یہ ہے کہ بغیر تما لالچ کے آپ کسی کو پیسے دے دیں. اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کلو قرض جرہ منفعتن فہو ربا, قرضہ دے کر نفع اٹھایا جائے اس سے تو یہ سود ہے. آپ نے قرضہ اس لیے دیا میں اس سے روپے لوں گا, یہ بھی نفع اٹھانا ہوا. قرضہ اس لیے دیا کہ میں اس کی روزانہ جو ہے وہ کار استعمال کرتا ہوں, چلو اس کی کار سے نفع اٹھاؤں گا, یہ بھی سود ہوا. قرضہ اس لیے دیا کہ یہ مجھے ہی مال بیچے گا, یہ بھی سود کی قسم ہے. قرضے سے نفع مل رہا ہے. قرضہ نہیں دیتے تو وہ آزاد تھا, جہاں چاہے ان کو بیچتا. عام طور پر ان کے ریٹ بھی کم ہوتے ہیں, مارکیٹ سے دو چار روپے کم میں خریدتے ہیں, وہ تو باؤنڈ ہے. وہ باؤنڈ کیوں ہوا؟ آپ کے قرضہ دینے کی وجہ سے ہوا. تو ایسا عمل نہیں کرنا. بزرگان دین کا تو یہ معمول تھا جس کو قرضہ دیتے اس کی دیوار کے سائے میں بھی کھڑے نہیں ہوتے کہ ہم اس کی دیوار سے بھی فائدہ نہ اٹھائیں, ہم نے اس کو قرضہ دے رکھا ہے. یہ معاملہ ہے قرضہ.
مطلب کچھ ایسا اس میں پلس مائنس اگر ارشاد فرمائے کہ یہ کام جو ہے اس میں ٹھیک ہو جائے, کوئی ایسا شارٹ ہے طریقہ یا لمبا پروسیس ہے؟
اصل میں مارکیٹ کمپٹیشن ہے.
اچھا,
کمپٹیشن ہے مال خریدنے میں. ہر شخص چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ مال خرید لوں.
ٹھیک.
اچھا, اب کیا ہے کہ یہاں اس خطے میں تو غیر مسلم بہت سارے رہتے ہیں, اور مسلمان جو ہے وہ نہیں کریں گے, وہ غیر مسلم کے پاس چلا جائے گا. وہ تو خزانے لیے بیٹھے ہیں جناب, جتنا چاہو آ کے لے جاؤ.
ٹھیک.
اب مسلمان بھی سوچتا ہے کہ یار میں بھی کروں یہ کام.
اچھا اچھا اچھا.
تو اب آوا کا آوا بگڑا ہوا ہے.
اللہ,
اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت بچا سکتی ہے. ہے نا قرآن پاک کی آیت کہ بندہ جب اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے اسے رزق دیتا ہے, اسے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا.
اللہ اللہ سبحان اللہ.
تو بظاہر اگر دیکھیں ہم تو یہ کام ہی نہیں کر سکے گا. ٹھیک ہے نظر آ رہا ہے, لیکن آپ حرکت کریں, اللہ کے خوف سے چھوڑیں, دوسرا طریقہ اپنائیں, تو برکت دیکھیے گا آپ کا مقدر ہوگی.
ماشاء اللہ تعالیٰ. جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب, آپ نے ہمیں اتنا وقت عطا فرمایا, اور الحمدللہ کافی آپ نے انٹرسٹنگ ڈسکشن کیا, اور اپنے کوشچنز کوئریز ہیں یہ آپ نے مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کیا. یہ بھی آپ کی الحمدللہ علم دین سے محبت کی, شریعت مطالعہ کے سوالات اور تعلیمات جاننے کی دلچسپی جو ہے اس کی ایک نشانی ہے. اور الحمدللہ دعوت اسلامی جو یہ تعلیمات اسلام کی ترویج و اشاعت میں مشغول ہے اس کی ایک علامت ہے, میں اسے یہ بھی قرار دوں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل نیت ہے کہ آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل اس طرح کی جو ورک شاپس ہیں, اس طرح کی فیلڈ اسٹڈی ہے دعوت اسلامی, یہ کرتی رہے گی, اور دارالفتاح اہل سنت کے اسلامی بھائی انشاءاللہ اسی طرح امت کی رہنمائی خیر خائی جا کر کرتے رہیں گے. پھر آنے والے سلسلوں میں انشاءاللہ تعالی عز و جل آپ سے ملاقات ہوگی. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم.
رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا, دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا, دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب